أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سلامات. مولانا الکرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ہماری گفتگو کا سلسلہ آیت کی ذیل میں جاری ہے. اس سے پہلے کہ میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں، کل جو حادثہ پیش آیا ہے اور ملت تشیع کو جو نقصان ہوا ہے، میں آپ تمام مومنین کو بالعموم حاج قاسم سلیمانی شہید اور ان کے ساتھ جو دیگر شہداء ہیں، ان سب کی تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی اور اپنی جانب سے اس نقصان کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. لیکن خود ان شہداء کے جو اس مقام تک پہنچے، ان کی ارواح مقدسہ کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں کہ یقیناً جس طرح کی مجاہدت انہوں نے کی اور جتنی کوششیں انہوں نے راہ خدا میں کی، ان کا حق یہ تھا کہ انہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوتا. اور یقیناً ان کے عمل سے ظاہر ہے کہ یہ کس قدر شہادت طلب تھے، کس قدر شہادت سے محبت کرنے والے تھے. ورنہ آج کی دنیا میں اس درجے، اس سطح پر پہنچنے والے افسران جو ہوتے ہیں، کسی بھی سپاہ کے جو بڑے کمانڈر ہوتے ہیں، آج کی دنیا میں یا تو وہ نیو یارک میں بنگلوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، انگلینڈ میں فلیٹوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ملک میں بڑی بڑی زمینیں قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈالروں اور ریالوں سے اپنے پیٹ کے جہنموں کو بھرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے نصیب میں شہادت نہیں ہے، لیکن ہلاکت انشاءاللہ ان کا مقدر ہے اور یہ ضرور اس سے ہمکنار ہوں گے. دیکھیے، حق و باطل کی جنگ میں الحمدللہ حق اور باطل واضح ہوتا جا رہا ہے، اور میں تمام باطل قوتوں کو آج پورے یقین اور قلب کی قوت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب مالک اشتر کو دھوکے اور فریب سے شہید کیا جائے گا اور امیر المومنین صرف آنسو بہاتے رہ جائیں گے. اب وہ دور نہیں ہے. اب وہ دور ہے کہ اگر زمانے کے مالک اشتر کو کسی نے دھوکے، فریب، جاسوسی، غداری سے شہید تو کر دیا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اپنی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اور خدا نے چاہا اور بہت جلد انشاءاللہ جو غلطی انہوں نے کی ہے، اس کا بہترین جواب انہیں ملے گا، اور اس انداز سے ملے گا کہ یہ اپنا نشان صفحہ ہستی پر ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہم کہاں تھے. صرف مرحلہ یہ ہے عزیزوں، جو جس سطح پر جو کر رہا ہے، عند اللہ اس کا اجر محفوظ ہے. کبھی اگر آپ کربلا کے واقعات کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ جو بظاہر گمنام ہیں کربلا میں، لیکن ملحق بے کربلا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں کربلا برپا ہونے میں امام حسین کا ساتھ دیا ہے. کہیں نہ کہیں کربلا برپا ہونے میں انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا. اسی طرح سے قیامت کے دن ہمیں بہت سارے ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے جو یزید کے لشکر میں شمار ہوں گے، کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی مدد ان کی ہے. اسی طرح سے عزیزان من، جنہوں نے جواب دینا ہے انشاءاللہ خدا ان کو قوت بھی دے، خدا ان کے حوصلوں کو بلند رکھے، وہ اپنے طور پر اپنا کام انجام دے گئے. لیکن جو ہمارا وظیفہ بنتا ہے وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہے, ہم جو کر سکتے ہیں. نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کچھ کر سکتے ہیں, آپ اپنے سرکلز میں کچھ کر سکتے ہیں, اپنے طور پر جو کام انجام دے سکتے ہیں. یہ مت سوچئے گا کہ میرا کیا ہوا کام حیثیت نہیں رکھتا. آپ کا کام اور ہمارا کام اپنے کام کو خلوص کے ساتھ انجام دینا ہے, اس کو قبول کرنا اور اس میں تاثیر ڈالنا, یہ پروردگار کا کام ہے. لیکن ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں آج, اپنے آپ کو اگر حق سے ملحق کریں گے تو کل ہمیں قیامت کے دن امام کے اصحاب میں شامل ہونے کا موقع ملے گا. ایسے ہی بلا وجہ بغیر کسی زحمت کے ائمہ کے اصحاب میں شمار ہونا ایسے نہیں ہے. لہذا اپنی ذمہ داری اور اپنی جو استطاعت ہے اس کے مطابق جو کر سکتے ہیں باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے انجام دیں, نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اللہ ہم اپنی گفتگو کے اس مرحلے میں ہیں کہ جہاں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمیں سمجھ کے اعتبار سے توحید کو اجمالی طور پر, اجمالی ابھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سرکلر سمجھ لیں ہیں, ایک دفعہ ہم ابھی اجمالی بحث کریں گے تاکہ ہمارے لیے نیچے کی بحث سے واضح ہو جائے, اور نیچے کی بحث سے واضح ہونے کے بعد ہم دوبارہ تربیتی اعتبار سے خدا نے چاہا تو اوپر کی طرف آئیں گے, تو وہاں پر ہم بہت ساری بحثوں کو تفصیل سے عرض کریں گے. ابھی بحث یہ چل رہی ہے کہ توحید کے عقیدے کو اجمالی طور پر سمجھنا, اجمالی طور پر جیسا سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اگر کسی کو ہے کہنے کا حق ہے تو وہ صرف پروردگار ہے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری حیثیت دیکھیے, اس کمرے میں نور یا اس کمرے کے اندر روشنی بلب کی وجہ سے ایک لحظے کے لیے اگر یہ ارتباط قطع ہو جائے تو روشنی کا وجود ختم ہو جائے. چراغ کی لو سے جو نور پھیل رہا ہے ایک لحظے کے لیے قطع ہو جائے تو تاریکی ہے. بس باقی جتنا بھی نور سب پھیلا ہوا ہے, وجہ اس کی کون ہے؟ جو پشت پر ہے وہ بلب ہے. کبھی کبھار ہمیں چیز ظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے, کبھی نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن عقل درک کرتی ہے کہ ہاں اس کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ تصور کریں کہ میرے ہاتھ میں کاغذ کی یا اس ٹائپ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہو اور میں جب اسے لوہے کے نزدیک لے کر جاؤں لوہا اس میں چپک جائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ یقیناً اس کاغذ کے پیچھے میگنیٹ ہے, اس لیے کہ کاغذ کی اپنی اوقات نہیں ہے, کاغذ کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ لوہے کو جذب کر سکے. یقیناً اس کاغذ کے پیچھے میگنیٹ موجود ہے, مغناطیس موجود ہے, جس کی وجہ سے اصل میں کیا ہو رہا ہے, کھینچا جا رہا ہے. جو چیزیں جذب ہو رہی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ہمیں میگنیٹ نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ قوت جذب, یہ اٹریکشن کی فورس موجود ہے تو اس کا مطلب کیا چیز موجود ہے پیچھے؟ میگنیٹ. اسی طرح سے کائنات میں موجودات کا اثر یہ بتاتا ہے کہ کوئی ایسا موجود ہونا چاہیے جس سے موجودات کا سلسلہ شروع ہو. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور ایک ریاضی کے مسئلے سے آپ کی خدمت میں حل بھی بتایا تھا کہ اگر ہم یہ تصور کریں کہ تمام دنیا کی موجودات جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ محدود ہیں, محتاج ہیں, تو کبھی بھی یہ سلسلہ, اب یا تو یہ تصور کیا جائے کہ یہ سلسلہ موجودات کا یہ لامتناہی طور پر ہے, تو جو خود محدود ہو اس کا سلسلہ کبھی بھی لامحدود نہیں ہو سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. لہذا کہیں نہ کہیں اس سلسلے کو ختم ہونا ہے. وہ ذات جس پر جا کر یہ سارے سلسلے ختم ہوتے ہیں وہ ذات لامحدود ہے, اسی لا محدود ذات کو خدا کہتے ہیں. اب یہ جو اس کا لا محدود ہونا ہے، کبھی آپ اپنے لیے ذہن میں تصور کریں، میں اگر آپ کو کہوں کہ جی آپ کے اندر لا محدود طاقت ہے اور لا محدود اختیار آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیا کیا کریں گے؟ آپ اپنی لا محدودیت کو حفظ کرنے کے لیے پھر کیا ہوگا؟ سارے کمال آپ چاہیں گے کہ میرے اندر ہوں، علم بھی میرے اندر ہو، طاقت بھی میرے اندر ہو، یہ سارے کے سارے کمالات میرے پاس ہوں گے تو میں لا محدود ہوں گا، ورنہ اگر کسی ایک کمال کو بھی کم کر دیا تو پھر لا محدود نہیں رہ سکتا. اب یہی بات ہم اس ذات کے متعلق کرتے ہیں جو لا محدود ہے. جب ذات لا محدود ہے تو لا محدودیت کو باقی رکھنے کے لیے تمام کمال بھی اس کو لا محدود طور پر چاہیے ہیں اس کے ساتھ. لہذا تمام کمالات کا خدا کے لیے ثابت ہونا عقلن ہے، ورنہ اس کی لا محدودیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کسی نقص کا نہ ہونا خدا کے لیے عقلن ثابت ہے. ایک نقص بھی اگر لا محدود میں آ جائے تو وہ لا محدود نہیں رہ سکتا. اب اس لا محدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کون سی وحدت ہے جس کا دو تصور نہیں کیا جا سکتا؟ یہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں ایک وقت میں صرف ایک انفینٹی سوچی جا سکتی ہے، دوسری کی کوئی گنجائش نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ آپ جیسے ہی دوسرے کو تصور کریں گے دونوں کی انفینٹی ختم ہو جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا. لا محدودیت، لا محدود صرف ایک ذات ہو سکتی ہے. یہ جو ایک ذات ہے اس کے حصے ممکن ہی نہیں ہے. جیسے ہی آپ حصہ تصور کریں گے کسی چیز کا حصہ ہونا اسے محدود بنا دیتا ہے. اب جب خدا کے حصے نہیں ہو سکتے تو اس سے کسی چیز کے نکلنے کا تصور محال ہے. لم یلد کچھ نہیں نکلتا، ہمیشہ سے ہے، لم یولد اسے کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا. خود بخود ساری صفات اللہ کی آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی اگر آپ نے خدا کو ایک لا محدود ذات کے طور پر تصور کر لیا. اب لا محدود ذات وہ تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ کمال مطلق ہے. سوال میں نے کیا چھوڑا تھا اگر ذہن میں ہو؟ سوال میں نے یہ چھوڑا تھا کہ جب خدا کمال مطلق ہے تو ہمارے اندر نقص کہاں سے آیا؟ مگر ہمیں اللہ نے نہیں بنایا، ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور وہ کمال ہے، تو جو خود کمال ہے اس نے ناقص کیسے بنا دیا؟ سوال یہ، ہم کہاں سے آ گئے؟ اول وہ اپنے علاوہ جگہ نہیں چھوڑتا، وہ جگہ چھوڑے گا تو کچھ اور آئے گا، تو ہم کہاں سے آئے؟ یاد رکھیے گا تین چیزیں میں نے بتائی تھیں، کچھ چیزیں ذات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ چیزیں صفات سے. اب جب خدا کی ذات اور صفات دونوں لا متناہی ہیں، لا محدود ہیں، تو نہ ذات سے کچھ نکل سکتا ہے نہ صفات سے. لیکن تیسری چیز کیا تھی؟ لازمہ ذات، نہ صفات نہ ذات، لیکن ذات کے کچھ چیزیں لازمہ ہوتی ہیں. ان کو تصور کیسے کیا جاتا ہے؟ جیسے اب دیکھیں عقلی طور پر صرف ان کو تصور کیا جا سکتا ہے الگ الگ، خارج میں یہ کبھی بھی الگ نہیں ہوتے. مثلا نمک اور نمکینی، نمکینی ذائقہ ہے، نمک نہیں ہے. نمک خود کیا ہے؟ نمک آپ کو پتا ہے جو گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن ان دونوں کو الگ الگ صرف عقلاً تصور کیا جا سکتا ہے، خارج میں نمک اور نمکینی کو ایک دوسرے سے جدا. اسی طرح سے چینی اور مٹھاس، مٹھاس ذائقہ ہے لیکن خارج میں آپ کبھی بھی چینی اور مٹھاس کو جدا نہیں کر سکتے. پانی اور اس کی تری، یہ کیا ہے؟ لازمہ ہے، لیکن کبھی بھی آپ عقلی طور پر تو ان کو الگ الگ تصور کر سکتے ہیں لیکن خارج میں جدا نہیں کر سکتے. اب جو ذات کمال مطلق ہے اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ بالکل جیسے پانی ہوگا تری ہوگی ساتھ. سورج کو آپ تصور کریں، سورج جس چیز کو کہتے ہیں وہ گرم بھی ہے اور روشن بھی ہے. جیسے ہی آپ نے سورج کو تصور کیا گرمی اور روشنی فوراً آپ کے ذہن میں آتی ہے، جبکہ گرمی اور روشنی الگ چیزیں ہیں، سورج الگ ہے. اسی طرح سے وہ ذات جو کمال مطلق ہے جیسے ہی آپ اس کو تصور کرتے ہیں کہ وہ ذات ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ کمال. اب دیکھیے جتنا اب کمال، یعنی کیا، وہ اگر خود با کمال ہے تو اس سے کمال نے صادر ہونا ہے، جیسے اگر سورج روشن ہے تو اس سے روشنی نکلنی ہے، لیکن روشنی اور ہے سورج اور ہے. اب سورج کو جتنے آپ اس کے نزدیک پہنچ کر تصور کریں گے، اتنا جو کرن اس سے نکل رہی ہے اس میں اور سورج کے اندر کیا ہے، مشابہت. جو کرن بالکل سورج سے ٹچ ہے، ٹچ ہے، اس میں اور سورج میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. مثلا آپ تصور کر لیں کہ کوئی سورج کی سطح پر اتر آئے. اب سورج کی سطح یہ ہے اور جو چیز سطح سے بالکل نزدیک ہے اس میں اور سورج میں کیا فرق ہوگا؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. فرق لیکن کیا بچے گا؟ فرق یہ ہوگا سورج خود سے ہوگا، وہ گرمی اور روشنی سورج کی وجہ سے ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، جس طرح سے گرمی اور روشنی میں کمی آتی جاتی ہے. اب اللہ خود کمال مطلق ہے، جو اس سے پہلا کمال صادر ہوا ہوگا وہ کمال اس میں اور خدا کے اندر صفات کے اعتبار سے کوئی بھی فرق نہیں. لیکن بنیادی فرق کیا ہوگا کہ کمال اول کا جتنا بھی کمال ہے وہ اس کا اپنا ذاتی نہیں، کہاں سے آیا؟ کمال مطلق سے. ان دونوں میں لیکن یہ فرق باقی رہے گا، یہ فرق باقی رہے گا. اب یہ جو فرق آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ کمال مطلق اور کمال اول، یہ جو ہم نے فرق کیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ فرق آ گیا کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق. اب جو دوسرے نمبر پر آئے گا وہ یقیناً پہلے کے مقابلے میں دور ہے نا. اسی طرح سے موجودات جتنا اپنے رتبہ وجودی میں دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اسی اعتبار سے ان کے اندر نقص ایجاد ہوتا چلا جاتا ہے. اب دو مرحلے یاد رکھیے گا، دو مرحلے. ایک مرحلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو رتبہ وجودی کے اندر ان کے اندر نقص ایجاد ہو رہا ہے، تو یہ تو مطلب بنانے والا خدا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، خدا کی وجہ سے نہیں. یہ ان کی اپنی ظرفیت جو ایجاد ہو رہی ہے، جس مقام پر ان وہ وجود میں آ رہے ہیں اس کا تقاضا ہے. اچھا، اب یہ جو جس جگہ پر آ رہا ہے ہر موجود جتنا بھی ہے، یاد رکھیں گے کہ تمام موجودات، ہر وہ چیز جسے وجود کہا جا سکتا ہے، خدا کی وجہ سے. اور جو کس وجہ، یعنی اب ہم مزید اگر وجہ تلاش کریں تو خدا کی رحمت کی وجہ سے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے وجود عطا کیا. اب رحمت کے ساتھ ساتھ جتنا وہ دور ہوتا جا رہا ہے، اس میں خدا کا تو قصور نہیں ہے نا. جو چیز جس جگہ پر وجود میں آ رہی ہے، اس بودھ کی وجہ سے جو اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر نقص ہو رہا ہے. پس اشیاء میں نقص خدا کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے رتبہ وجودی کی وجہ سے. اچھا، اب جب دنیا میں، سوال کا جواب دے دو کہ جب ہم دنیا میں آ کر دیکھتے ہیں تو یہی چیز ہمیں معلوم ہے. مثلا ایک سوال کسی نے کیا کہ بھئی اہل بیت کو تو اللہ تعالیٰ نے باکمال بنایا، یہ کمال ان کا اپنا ہے یا نہیں؟ فلاں رتبے پر وجود میں آیا تو اس کا نقص اس کا اپنا ہے یا نہیں، یا اس کے اندر اگر کوئی کمال ہے تو اس کا اپنا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ، ہاں، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو عقلاً صرف بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے آگے درک نہیں کیا جا سکتا. زیارتوں میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو اہل بیت کے لیے بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی ایک توجہ کا مقام ہے، خصوصاً حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا. کیا آپ کی اب شہادت کے ایام بھی نزدیک ہیں؟ حضرت زہرہ کی تقریباً کوئی بھی زیارت اگر آپ اٹھائیں گے معروف، تو اس کے اندر آپ کو یہ جملے کامن ملیں گے، یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرا. اے وہ جس کا امتحان لیا گیا، کس نے؟ امتحنک اللہ، اللہ نے جس کا امتحان لیا. کون اللہ؟ الذی خلقک، جس نے تجھے خلق کیا. کب لیا؟ قبل ان یخلقکی، اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے، ووجدکی لممتحنکی صابرا، اور اس امتحان میں اس نے تجھے صابرہ پایا. اب عقل اس سے زیادہ درک نہیں کر سکتی. اب مطلب مجھے بتائیے، سوچ کے بتا، کوئی بھی بندہ مجھے سوچ کے بتا دے کہ خلق ہونے سے پہلے امتحان کا معنی کیا ہے. اب جواب ہے، علماء نے مختلف جواب دیے ہیں، کہا کہ ایک مراد یہ ہو سکتا ہے خلقت اولیہ اور خلقت ثانیہ یہ مراد ہو، لیکن یہاں پر کوئی قید موجود نہیں ہے. لہذا بعض نے فرمایا کہ ایک مراد یہ ہو سکتی ہے علم خداوند کے مرحلے میں، علم خداوند کے مرحلے میں امتحان لیا. اب یہ کیسے لیا جاتا ہے، امتحان کی کیفیت کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن جو چیز ہمیں سمجھا دی گئی اس زیارت میں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اس مرحلے میں بھی، یعنی قبل از خلقت مرحلے میں بھی، خدا امتحان لینے کے بعد درجات عطا کرتا ہے. لہذا وہاں جس نے جو اہلیت ثابت کی وجود کے اعتبار سے، اس کو وہ مقام ملا. اب یہ ایک مرحلہ، اس مقام ملنے کے بعد دوسرے مرحلے میں، اب دنیا میں آ کر دیکھیں کسی کو اللہ نے معصوم بنایا، وہ کہتے ہیں جی معصوم تو معصوم ہے تو اس کا کمال کیا ہے، تو پس کمال اس کا کہاں ہے، پیچھے، اس نے پہلے مرحلے میں اپنا کمال ثابت کیا ہے، لہذا وجودی اعتبار سے وہ معصوم بنا. ہمارے اندر نہیں تھا، ہم نہیں بن سکے. اب جو ہم نے امتحان پاس کیا وہاں پر، اسی اعتبار سے ہم دنیا میں، اسی اعتبار سے دنیا میں یہ تقسیمات ہوئی ہیں کہ کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا، یہ امتحان ہونے کے بعد اب جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سب کسی کو تو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا تھا، یہ کسی کو نہیں پتہ. اب اس دنیا کے اندر دوسرا امتحان کا مرحلہ شروع ہوگا، لیکن جس کو اللہ نے جس جگہ رکھا ہے اس کو اسی اعتبار سے آزمائے گا، اور جس نے اپنی جگہ کے اعتبار سے امتحان میں صحیح کوشش کی، ہمت کی، تو اگر اپنے رتبے، اپنے مقام کے اعتبار سے اس نے صحیح محنت کی، تو اس کو مقام وہی ملے گا کہ جو اوپر والے کے مقام نے کیا. یعنی کیا؟ دیکھیے آپ نے حدیثیں سنی ہوں گی کہ بہت ساری حدیثوں میں ارشاد فرمایا گیا کہ فلاں شخص ہمارا جنت میں ہمسایہ ہوگا. ہمسایہ سے کیا مراد ہے؟ ہمسایہ سے مراد یہ کہ جہاں نبی کا گھر ہوگا وہیں اس کا ہوگا. بلکہ ایک حدیث میں پیغمبر نے باقاعدہ دو انگلیوں کو جوڑ کر اس طریقے سے لوگوں کو دکھا کر کے، یہ دیکھو میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح سے ساتھ ہوں. یہ کیوں؟ تاکہ ہم حصے طور پر بھی درک کر لیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک درجے میں نہیں ہوں. اس لیے پیغمبر نے حتیٰ ہمیں اشارہ کر کے بتا دیا ایک درجے میں. اب یہ جو ایک درجے میں پہنچا ہے، سوال ہے کہاں پیغمبر کے اعمال، کہاں پیغمبر نے جو تکلیفیں اٹھائیں، کہاں پیغمبر کی نمازیں، کہاں امتی کی نمازیں، کبھی برابر ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہے، برابر نہیں ہو سکتی. لہذا اب اللہ نے دیکھیے کمال یہ کہ اس نے ائمہ کا، نبی انبیاء کا جو حساب کتاب کرنا ہے وہ ان کے مقام کے اعتبار سے ہے، ہمارا ہمارے مقام کے اعتبار سے. اب اگر کوئی معصوم، البتہ سب اس پر ہیں، لیکن میں کوئی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے، کہ کوئی معصوم جب واقعا اس منزل کو درک کر لیتا ہے کہ جس پر وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کہہ دے فزت ورب الکعبہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں نے دنیا کے امتحانوں کو بھی ایسے دیا ہے کہ انشاءاللہ میں کامیاب ہوں، تو اس کو یقین ہے اس مرحلے میں. اسی طرح سے انسانوں میں اپنے درجے کے اعتبار سے اگر کوئی انسان اپنے تمام امتحانات کو صحیح سے پاس کرے گا اپنے درجے کے اعتبار سے، تو اس کو بھی وہی مقام ملے گا جو اسے ملا. لہذا تمام کائنات کے اندر اگر اب آپ غور کریں گے تو بنیادی طور پر عادل خود بخود حاکم ہے، عادل حاکم ہے، سارے کا سارا سسٹم عادل سے چل رہا ہے. لیکن اب اللہ نے کیا کیا، اب یہ اس کے علم میں مرحلہ ہے کہ کوئی کمال اول بنا، کوئی کمال ثانی بنا، کوئی کمال ثالث، پھر اس کے بعد مسلسل. لیکن جو کوئی بھی کمال اول پر قرار پایا دنیا میں، جب اس کمال اول نے ظہور کیا دنیا میں، جب وہ کمال اول آیا تو وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے. اچھا اب اس سے کسی بات کے مرحلے میں انبیاء کا مرحلہ ہے، اس سے کہیں بات کے مرحلے میں باقی انسانوں کی روح کی خلقت کا مرحلہ ہے جس کو عالم زر کہتے ہیں. اب یہ سلسلہ موجودات جتنا دور ہونے بعد پروردگار سے، جتنی اس کی دوری ہے وجود کے اعتبار سے، چلتے چلتے آخری چیز جو کائنات میں وجود میں آئی وہ کیا ہے؟ ذرات. یہ جو ذرات ہیں یہ کہاں سے وجود میں آئے؟ اب ہمارے پاس جب ہم سائنس سے کہتے ہیں تو سائنس نے کہا کہ بھائی ذرہ جو کہ میٹر کی اکائی ہے جس سے میٹر بنتا ہے. کہ یہ کس سے وجود میں آتی ہے؟ اس نے کہا یہ طاقت سے وجود میں آتی ہے، انرجی سے وجود میں آتی ہے. یعنی کیا؟ کیوں کہتے ہیں وہ یہ؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ذرے کو توڑو تو اس سے کیا نکلتی ہے؟ انرجی. لہذا انہوں نے قاعدہ و قانون دے دیا، انہوں نے کہہ دیا دی میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. نہ میٹر کو خلق کیا جا سکتا ہے نہ تباہ کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ توڑیں گے انرجی بن جائے گی، انرجی جمع ہوگی ذرہ بن جائے گا. تو اب انہی دو چیزوں کے درمیان میں گھومتی رہے گی، نہ کریٹ ہو سکتا ہے نہ ڈسٹرائے. لیکن میرے اپنے ایک دوست ہیں، انہوں نے ابھی وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں فزکس میں، یعنی ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اس سے بھی آگے کی جو ڈگری ہوتی ہے چائنا سے کر رہے ہیں. ڈاکٹریٹ انہوں نے ملائیشیا سے کی فزکس میں، انجینئر آدمی ہے. میں نے کہا بھائی آپ کیا تو شعبہ ہے، تو مجھے ایک بات کا جواب دیجیے آپ کہ آپ سائنسدان جو یہ کہتے ہیں کہ ذرہ انرجی میں اور انرجی ذرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اگر میں تھوڑی سی دیر کے لیے پاسبلٹی ایک آپ کے سامنے کنسیڈر کروں، ایک چیز کو سوچیے آپ کہ اگر سارا میٹر انرجی میں تبدیل ہو جائے، سارا میٹر آپ انرجی میں تبدیل کر دیں، اب جتنی مرضی انرجی بنے اس سے بحث نہیں ہے، صرف مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جب آپ کا میٹر انرجی میں کنورٹ ہوگا تو انرجی کو کنٹین کون سی چیز کرے گی؟ متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ یہ یاد رکھیے گا، انرجی اپنی کسی بھی فارم میں ہو، کسی بھی شکل میں پائی جاتی ہو، اس کو ایک کنٹینر چاہیے. بغیر کنٹینر کے، لہذا آپ کو معلوم ہے تھرموس میں گرمی کیوں زیادہ رہتی ہے؟ کیوں گرمی رہتی ہے زیادہ؟ اس لیے کہ آپ تھرموس کی دو لیئرز کے درمیان میں ویکیوم کریٹ کر دیتے ہیں، میڈیم کریٹ کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں. جیسے ہی آپ میڈیم ختم کرتے ہیں، باہر کی اندر کی انرجی باہر نہیں جا سکتی. باہر کے اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ اب اگر آپ سے سوال کروں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب واضح ہے کہ کیا ہے وہاں پر پرابلم؟ میڈیم نہیں ہے درمیان. جہاں میڈیم نہ ہو وہاں سے انرجی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. اب اگر سارا میٹر ختم ہو کر انرجی میں تبدیل ہو جائے تو میڈیم باقی نہیں رہتا. میڈیم باقی نہ رہے تو انرجی کو کنٹین کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ بحث انڈے اور مرغی والی نہیں ہے آغا صاحب، کیا آپ یہ پوچھیں کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی؟ ٹھیک ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر میٹر سارے کا سارا انرجی میں تبدیل ہو جائے تو انرجی کو کنٹین کرنے والی کوئی چیز ہونی چاہیے. اب وہ چیز جو کہ انرجی کو کنٹین کرتی ہے وہ پروردگار کی ذات ہے. اور اس چیز کا جواب آج سے 1400 سال پہلے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہا نے دربار میں دیا ہے. بی بی نے دربار میں دیا ہے فدق کا خطبہ. یاد رکھیے گا، فدق کا خطبہ فدق مانگنے کے لیے نہیں ہے. فدق تو میری بی بی کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. فدق حیثیت کیا رکھتی ہے؟ جس نے فدق ملنے کے باوجود 3 سال تک، فدق ملنے کے باوجود جس نے فدق کی ایک کھجور اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کی، وہ فدق مانگنے جائے گی؟ حق کرو، انصاف کرو تھوڑا سا. 3 سال تک حضرت زہرہ کی ملکیت میں رہا ہے. آج تک کوئی تاریخ دان ثابت کر دے کہ کبھی اسی فدق کی کھجوریں کھا کر؟ تو بعض ازواج پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ خیبر کی فتح ہونے کے بعد ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، ورنہ حالات مسلمانوں کے یہ تھے کہ پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا تھا. خیبر کی فتح کے بعد اور فدق ملنے کے بعد اس فدق کا ایک ذرہ اس کے مال کا کبھی حضرت زہرہ کے گھر میں استعمال نہیں ہوا. جو ساری زندگی فدق کھاتے رہے، پیغمبر کے بعد وہی لوٹنے کے لیے آمادہ ہو گیا. تو مل تو تمہیں ویسے بھی رہا تھا، تو فدق لوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کو یہ خوف تھا کہ اہل بیت فدق کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چور ہمیشہ چھلانگ لگانے کی سوچتا ہے، دروازہ چیک بھی نہیں کرتا، بعض اوقات دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ذہنیت ہے نا، جو ذہنیت ہے وہ ذہنیت موجود تھی۔ اب مرحلہ یہ ہے عزیزان ایمان، تپس حضرت زہرا فدق لینے نہیں گئی ہیں، حضرت زہرا اس وقت باطل کے چہرے پر سے نقاب الٹنے گئی ہیں۔ اب بعض لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا رہتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے رہتے ہیں، جیسے قادری صاحب نے کہہ دیا کہ جی خطبہ فدقیہ کی سند نہیں ہے، تو میں نے قادری صاحب کو پہلے بھی جواب دیا تھا، ابھی بھی یہ کہوں گا کہیں مل گئے، کہ قادری صاحب مسئلہ سند کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر خطبہ فدقیہ ثابت ہو جائے تو آپ کی خلافت کے سارے ستون لرز جاتے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، سند ہوتے ہوئے بھی جھٹلانا آپ کی مجبوری، مسئلہ سند کا نہیں ہے۔ ورنہ خطبہ فدقیہ یاد رکھے گا، خطبہ فدقیہ کی کوئی سند نہ بھی ہو، خطبہ فدقیہ کے الفاظ یہ بتائیں گے معصوم کی زبان سے جاری ہوئی ہے، اور اس میں اسی خطبہ فدقیہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اسی خطبہ فدقیہ میں اس مسئلے کو حل کیا، فرمایا الحمد للہ الذی خلق الاشیاء لا من شیئ۔ دیکھیے تین تصور ہیں، خلق الاشیاء من شیئ، اگر یہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چیزیں بنائی شے سے، تو شے بھی موجود تھی، خدا بھی موجود تھا، شرک ہو جائے گا۔ لہذا بی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے شے سے اشیاء بنائی، یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر یہ کہا جائے تو شے اور خدا ایک ساتھ ثابت ہو جاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ خلق الاشیاء من لا شیئن، اللہ نے چیزوں کو خلق کیا لا شے سے، عدم سے، عدم سے کبھی بھی وجود نہیں نکلتا۔ بی نے یہ جملہ بھی نہیں کہا، بی نے کیا کہا؟ کہا خلق الاشیاء من، یہ نہیں کہا من لا شے، بلکہ کیا کہا؟ لا من شیئن، اللہ نے کسی شے سے اشیاء کو خلق نہیں کیا بلکہ اپنی قدرت سے خلق کیا ہے۔ اب آپ تمام کائنات کو تصور کر لیں، تمام کائنات کو تصور کرنے کے بعد اس کے تمام ذرات کو تصور کر لیں، اور ہر تصور، ہر ذرے کے پیچھے جتنی انرجی ہو سکتی ہے اس کو تصور کر لیں، تو آپ کا ذہن صرف ایک بات کہے گا، اتنی انرجی اگر کسی ذات میں ہو سکتی ہے تو تمہیں خدا کے وہ ذات کوئی نہیں ہو سکتے۔ لامحدود چاہیے نا، پھر ایسی ذات چاہیے جس کا کہ قدرت لامحدود ہو، یعنی اتنے ذرات بنانے کے باوجود بھی جس کی طاقت اور قدرت میں کوئی کمی نہ آئے، اسی ذات کو خداوند کریم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اب میں اگلے کچھ اتوار موجود نہیں ہوں، اور میں سجاد بھائی کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کر لوں گا، مجھے نہیں پتا کہ آگے یہ سلسلہ کیسے جاری رہ پائے گا، کیونکہ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں میں کم از کم دو اتوار ابھی اگلے موجود نہیں ہوں، لیکن اگر سلسلہ جاری ہوا تو پھر مجھے تھوڑا سا یاد دلا دیجیے گا۔ سلسلے کو ہم نے انشاءاللہ یہیں سے شروع کرنا ہے کہ پھر خاک، اب یہ جو خاک اور ذرہ ہے یہ وہ پست ترین وجود ہے جس سے وجود نہیں بن سکتا، اور پھر اللہ نے اپنے لطف اور احسان سے اسی ذرے کو ترقی دی۔ تو مجھ سے بتائیے گا کہ ترقی کا سفر ذرے سے آگے کیسے چلا، تو انشاءاللہ بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ وہاں سے ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ صرف ایک چند ایک جملے، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی چونکہ شہادت کے بھی ایام ہیں، اور کل کا بھی جو ایک نقصان ہمارے پاس موجود ہے، میں نے عرض کیا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب مالک اشتر کو شہید کیا جائے اور امیر المؤمنین روتے رہ جائیں، اب وہ زمانہ نہیں، اور نہ اب وہ زمانہ ہے کہ نبی کی عطرت اور نبی کی بیٹی کو در و دیوار کے درمیان میں پیس دیا جائے اور کوئی مدد کے لیے نہ آئے۔ دیکھیے میں پھر عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے موقع کی اعتبار سے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے سوال، ہم فرض کیجئے کہ ہم اپنے لیے یہ طے کر لیتے ہیں، ہم چونکہ حضرت زہرا کے زمانے میں نہیں تھے لہذا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی اس ظلم پر سے پردہ ہٹانا اگر میری ذمہ داری ہے آج بھی اس ظلم کو بیان کرنا اگر میری ذمہ داری ہے تو قیامت کو مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے زہرا کی مظلومیت کا ساتھ دیا یا نہیں، لہذا مجھ پر واجب ہے کہ میں جناب سیدہ کی مظلومیت کو بیان کروں، لوگوں تک پہنچاؤں کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ بس عزادار، چند ایک جملے کہوں گا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ایام یہ وہی ہیں کہ جس میں بی بی کو بالآخر یہ جملے کہنے پڑے، سبت علیہ مسوائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے اگر روشن دنوں پر پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ مصائب کسی کو سمجھ میں نہیں آئے، آج تک کوئی ہستی اس کو درک نہیں کر سکتی، لیکن روایات نے لکھا ہے کہ جس وقت مولا کائنات قبر کے قریب پہنچے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو قبر کے حوالے کرنے لگے، تو ایک مرتبہ قبر کے حوالے کرنے کے بعد دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور رو کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام ہو، جو امانت آپ نے مجھے دی تھی میں نے لوٹا دی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی زہرا پر کیا گزری ہے، اب زہرا آپ کے ساتھ ہے، آپ زہرا سے پوچھئے گا کہ امت نے آپ کی امانت کے ساتھ کیا سلوک۔